بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 25 اپریل 2019. آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں چھن چھنگو سیریز کی ڈرل نمبر 10, چھن چھنگو اور پتھر جادوگر. یہ کتاب کل 85 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب کو آپ کے لیے تحریر کیا مصر کریم ایم اے نے, اور یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر, یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر, www.qurtaba.org. اب ہم سنتے ہیں کتاب کا پارٹ نمبر 1. پیارے بچوں کے لیے انتہائی حیرت انگیز اور دلچسپ کہانی چھن چھنگو اور پتھر جادوگر, مصر کلیم ایم می. کتاب ملنے کا پتہ: یوسف برادر, الہم مارکیٹ, اردو بازار, لاہور. جملہ حقوق بحق ناشران محفوظ ہیں. ناشران یوسف قریشی, اشرف قریشی, تزین محمد بلال قریشی, توبے پرنٹر یارڈ پرنٹرز, لاہور. قیمت 20 روپے. صفحہ نمبر 3. چھن چھنگو پنگو بندر کے ساتھ ملک ایران کے ایک شہر میں رہنے والے ایک آدمی حامد جوہری کے محل نما مکان کے ایک بڑے کمرے میں بیٹھا تھا. اس کے سامنے میز پر دو چھوٹی چھوٹی بلیاں اس کی طرف منہ کیے بیٹھی تھی. یہ اصل بلیاں نہیں تھیں بلکہ کسی نرم چیز سے بنائی گئی تھی. انہیں دیکھ کر یہی گمان ہوتا کہ یہ اصلی بلیاں ہیں, حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی ویسی ہی چمکتی تھیں جیسی زندہ بلیوں کی آنکھیں ہوتی ہیں. پنگلو بندر خاموش کونے میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن اس کی نظریں بھی چھن چھنگو اور ان مصنوعی بلیوں پر ہی لگی تھی. جبکہ چھن چھنگو ان دونوں بلیوں کے گلے میں لٹکے سیاہ رنگ کے دھاگے میں بندھے چھوٹے چھوٹے تالوں کو دیکھ رہا تھا, ایسا لگتا تھا یہ سونے کے بنے ہیں. یہ تالے قدیم دور کے تالوں کی طرح تھے جن کے نیچے کے حصے میں چابی کا سوراخ ہوتا ہے, جبکہ سامنے سے وہ بالکل صاف ہوتے ہیں. اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا. ایک لمبے قد کا دبلا پتلا آدمی اندر داخل ہوا. اس نے سیاہ رنگ کی اوبا پہنی تھی. وہ آدمی سر سے گنجا تھا, البتہ سر کے کناروں سے بالوں کی ایک چھال لٹک رہی تھی جو اس کی گردن تک پہنچتی. اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی. کیا ہوا چھن چھنگو, کچھ معلوم ہوا؟ اس دبلے پتلے گنجے آدمی نے انتہائی اشتیاق آمیز لہجے سے چھن چھنگو سے کہا, ہاں میں نے دیکھ لیا حامد جوہری, یہ مصنوعی بلیاں ہیں. ان کے گلے میں لٹکے تالے بھی زبردست زیورات سمرکند کے ایک ماہر فن راشدی کے بنائے ہوئے ہیں, چھن چھنگو نے کہا. اچھا, تو کیا تم ان تالوں پر موجود باریک تحریر پڑھنے میں کامیاب ہوئے؟ حامد جوہری نے کرسی پر بیٹھتے کہا. ہاں بہت آسانی سے, چھن چھنگو نے کہا. بہت خوب, پھر تو تم واقعی انتہائی صلاحیت کے مالک ہو, ورنہ اب تک تو بے شمار ماہرین تقریب مار مار کر رہ گئے ہیں لیکن وہ اس تحریر کا مطلب نہیں سمجھ سکے. حامد جوہری نے انتہائی مسرت بھرے لہجے سے کہا, یہ تحریر تو پڑھ لی گئی ہے, مگر تم یہ بتاؤ کہ تم نے انہیں کہاں سے حاصل کیا؟ چھن چھنگو نے کہا. یہی بات بتانے کے لیے تمہیں سرائے سے اپنے گھر لایا ہوں. مجھے جب معلوم ہوا کہ تم وہی چھن چھنگو ہو جس نے اپنی پر اسرار صلاحیتوں سے بے شمار ظالموں کا خاتمہ کیا اور بے شمار مظلوموں کی مدد کی, تو میں بے حد خوش ہوا, کیونکہ میں خود بھی مظلوم ہوں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تمہاری مہربانی کے تم نے یہ سنتے ہی مجھ پر ظلم ہوا ہے میری بات مان کر یہاں آ گئے. لیکن میں نے سنا تھا کہ تمہارے ساتھ ایک لڑکی شامل ہی ہوتی ہے, وہ کہاں ہے؟ حامد جوہری نے کہا. وہ اپنے رشتے داروں سے ملنے گئی ہوئی ہے, چھن چھنگو نے کہا. اوہ اچھا, بہرحال اب میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں. میرے والد انتہائی قیمتی پتھروں کے بہت بڑے تاجر تھے. اس مکان میں ہم رہتے تھے اس کے نیچے ایک بہت بڑا تہخانہ ہے. میرے والد نے اس تہخانے میں لال و گوہر اور ہیرے موتیوں کے بے شمار صندوق رکھے تھے۔ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اس کی زندگی میں میں اس کے ساتھ مل کر قیمتی پتھروں کا کاروبار کرتا تھا۔ ہماری شہر میں دکان تھی اور دکان پر میں بیٹھا کرتا تھا۔ میرا والد پوری دنیا میں گھومتا رہتا اور نوادرات اکٹھا کر کے انہیں فروخت کرتا۔ ایک روز میں دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کے کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی تھی۔ وہ بوڑھا آدمی اپنے لباس اور چہرے مہرے سے کسی دوسرے ملک کا رکھتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا وہ چند ہیرے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ پھر میرے کہنے پر اس نے اس تھیلی میں سے چار بڑے بڑے ہیرے نکال کر میرے سامنے رکھے۔ یہ ہیرے اس قدر قیمتی تھے کہ میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرا خیال تھا کہ نیچے تہخانے میں موجود تمام صندوق بھی اگر دے دیے جائیں تو بھی ان ہیروں کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ میں نے جب بوڑھے سے ان ہیروں کی قیمت پوچھی تو اس نے انتہائی کم بتائی کہ میں ایک بار پھر حیران ہوا۔ اتنی کم قیمت تو عام ہیروں کی بھی نہیں ہوتی جتنی ان چاروں کی وہ مانگ رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہیں یہ نقلی نہ ہو۔ میں نے انہیں پرکھا تو وہ اصلی ہیرے تھے۔ میں نے بوڑھے کی مطلوبہ رقم اسے دے دی تو وہ میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ میں بے حد خوش ہوا کہ جب اپنے والد کو بتاؤں گا کہ میں نے اتنے سستے ہیرے خریدے تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ چنانچہ میں نے یہ ہیرے بھی تہخانے کے ایک صندوق میں رکھوا دیے۔ کچھ روز کے بعد میرے والد دوسرے ملک سے آئے تو میں نے انہیں ہیروں کے بارے میں بتایا۔ وہ بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر یکلک پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے مجھ سے ان چاروں ہیروں کی تفصیل پوچھی تو میں نے انہیں بتائی۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ کہیں پتھر جادوگر کے ہیرے خور پتھر نہ ہوں، جس پر بے حد حیران ہوا۔ انہوں نے مجھے بتایا ایک جادوگر ہے جو ہیرو کا شوقین ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے چار ایسے ہیرے بنائے ہیں جو دیکھنے میں بے حد قیمتی اور پرکھنے میں بھی بالکل اصلی ہیں، لیکن دراصل وہ خاص ساخت کے پتھر ہیں جنہیں اس نے اپنے جادو کے زور سے ہیرے بنایا۔ یہ پتھر ہیرے خور ہیں، انہیں اگر ہیرو میں رکھ دیا جائے تو یہ ان اصلی ہیرو کو کھا جاتے ہیں اور خود غائب ہو کر اس جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ جادوگر ان ہیرو کو دنیا کی نظروں سے بچانے کے لیے اپنے جادو کے زور پر پتھر بنا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اسے پتھر جادوگر کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنے والد کو یقین دلایا کہ جو ہیرے میں نے خریدے ہیں وہ اصلی ہیں۔ پھر اپنے والد کو لے کر تہخانے میں گیا۔ میں نے صندوق کھولا جس کے ایک خانے میں وہ ہیرے تھے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس صندوق میں جو اصلی انتہائی قیمتی ہیرو سے بھرا پڑا تھا، خانے میں رکھے ہوئے اصلی ہیرے بھی غائب تھے۔ میں نے تہخانے میں موجود تمام صندوق کھلوائے مگر وہ سب کے سب خالی تھے، وہاں ایک ہیرا بھی نہ تھا۔ میرے والد تو یہ دیکھ کر صدمے سے بے ہوش ہو گئے اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں وفات پا گئے۔ میں نوجوان تھا اس لیے اس صدمے کو سہار گیا۔ پھر میں نے پتھر جادوگر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے نجومیوں نے بتایا پتھر جادوگر ملک روم کے شمال مشرق میں واقع پہاڑیوں کے اندر بنے اپنے محل میں رہتا ہے۔ وہ بے حد شفاق اور ظالم جادوگر ہے۔ اگر کوئی اس سے اپنے ہیرے مانگنے جائے تو وہ اسے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیتا ہے۔ اس نے ایک خوفناک دیو کو اپنے جادو کی وجہ سے قابو کر رکھا ہے۔ وہ دیو اس قدر طاقتور ہے کہ وہ بہادر سے بہادر انسان کو چٹکی میں مسل دیتا ہے، اس لیے آج تک وہاں جا کر کوئی انسان زندہ واپس نہیں آیا۔ جس پر میں نے بڑے بڑے بزرگوں کی طرف رجوع کیا، ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ جب تک اس دیو کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک پتھر جادوگر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دیو کے خاتمے کے لیے مجھے شہزادی پری کی دو شرائط پورا کرنا پڑیں گی، کیونکہ اس دیو کو صرف کوہکاف کی شہزادی پری ختم کر سکتی ہے۔ یہ دیو اس جادوگر کے بعد اس شہزادی پری کی بات مانتا ہے، اور شہزادی پری تک پہنچنے کے لیے مجھے ایسی دو بلیاں حاصل کرنا ہوں گی جو ہوں تو نکلی لیکن دیکھنے میں اصلی معلوم ہوتی ہوں. یہ بلیاں جس نے بنائی ہوں گی, اس تک اگر میں پہنچ جاؤں تو پھر مجھے شہزادی پری تک پہنچا دیا جائے گا. یہ بلیاں میں نے انتہائی جان جھوکوں سے کام لے کر 4 سالوں کی جدوجہد کے بعد ایک پہاڑی غار سے حاصل کی. اس پہاڑی غار میں یہ چھپی تھی, لیکن آج 12 سال گزر گئے, ان بلیوں پر لکھی عبارت کوئی نہ پڑھ سکا. اس بزرگ نے بتایا تھا اس عبارت میں اس آدمی کا نام اور پتہ ہوگا جس نے بلیاں بنائی. شہزادی پری کو جب یہ بلیاں تحفے میں دی جائیں گی تو شہزادی پری خوش ہو جائے گی, لیکن شہزادی پری تک پہنچنے کا راستہ ان دو بلیوں کو بنانے والا ہی جانتا ہے. اس لیے میں بہت پریشان تھا. میں نے بے شمار لوگوں سے اسے پڑھوانے کی کوشش کی, لیکن آج تک کوئی بھی اس عبارت کو نہ پڑھ سکا. آج تم نے اسے پڑھ لیا, مجھے یقین ہے کہ اس پتھر جادوگر کا خاتمہ تمہارے ہاتھوں ہوگا, اور جن لوگوں کی دولت پر اس نے زبردستی قبضہ کیا وہ انہیں واپس مل جائے گی. حامد جوہری نے تفصیل بتاتے کہا. آپ کا نام کیا ہے؟ چند چنگو نے اس کے منہ سے تفصیل سننے کے بعد کہا. میرا نام حامد جوہری ہے, اس آدمی نے جواب دیا. تو حامد جوہری صاحب, کیا یہ پتھر جادوگر صرف کیڑے جواہرات اڑاتا ہے یا کوئی اور ظلم بھی کرتا ہے؟ چھن چنگو نے پوچھا. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا چھن چنگو, کہ کسی کی ساری عمر کی کمائی کوئی زبردستی اڑا کر لے جائے. میرے والد اس سطح سے وفات پا گئے, میری ساری عمر اس دولت کی واپسی کی متمن نہیں رہ گئی, حامد جوہری نے منہ بنا کر کہا. حامد جوہری صاحب, اصل بات یہ ہے, اسلام میں دولت کو جمع کرنا منع ہے. اسلام کا حکم ہے دولت اکٹھی کرنے کے بجائے لوگوں پہ خرچ کریں, بیماروں کے لیے شفاخانے بنائیں, غریبوں کی امداد کے ادارے بنائیں, یتیموں کی رکھوالی کریں, بیواؤں کی امداد کی جائے. لیکن آپ اور آپ کے والد نے ہیرے جواہرات صندوقوں میں بند کر کے رکھ دیے. اس طرح آپ نے اور آپ کے والد نے اسلام کا حکم نہیں مانا اور دولت اکٹھی کی. اگر یہ دولت کوئی جادوگر اڑا دے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس جادوگر نے بھی تو دولت کو اپنے پاس جمع کیا اور آپ نے بھی یہی کیا, اس لیے میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. چھن چنگو نے جواب دیا تو حامد جوہری کی آنکھیں پھیلتی گئیں. او ہو چھن چنگو, تم نے تو آج میری آنکھیں کھول دی. واقعی بہت خوب, تم تو ٹھیک کہتے ہو, مجھے دولت اکٹھی کرنے کے بجائے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنی چاہیے تھی. میرا وعدہ ہے, میرے پاس جتنی دولت ہے اب میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. میرا یہ بھی وعدہ ہے, پتھر جادوگر سے جو بھی دولت ملے گی میں اسے اکٹھی کرنے کے بجائے غریبوں میں بانٹ دوں گا. حامد جوہری نے کہا. آپ نے وعدہ کر لیا, اس لیے اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں. آپ کے پاس جتنی دولت بھی جمع ہے اسے اپنے اخراجات کے لیے رکھ کر باقی غریبوں میں تقسیم کر دیں. اور یہ بھی میں بتا دوں, آپ کی دولت ختم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. آپ کا کام بہت اچھا چل پڑے گا, آپ انتہائی خوشحال رہیں گے, آپ پر اللہ کا کرم ہوگا, چھن چنگو نے کہا. تو حامد جوہری نے اس بات میں سر ہلایا. پھر اس نے اپنے خزانچی کو بلا کر اپنی تمام دولت کے بارے میں معلومات حاصل کی. ضروری اخراجات کی رقم رکھ کر باقی دولت شہر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا. دوسرے روز پورے شہر کے غریب لوگ, بیوائیں اور یتیم اکٹھے ہوئے. ان سب میں حامد جوہری نے واقعی بہت سی دولت تقسیم کی, سب نے اسے بہت دعائیں دی. چھن چنگو بے حد خوش تھا. اب میں اس پتھر جادوگر کی تمام دولت اس سے حاصل کر کے تمہیں دوں گا تاکہ تم اسے بھی تقسیم کر دو, چھن چنگو نے کہا. تو حامد جوہری نے اس سے وعدہ کر لیا. پھر دوسرے روز چھن چنگو نے سمرکند جانے کا وعدہ کیا. اسے دونوں بلیاں اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈالی اور اس نے پنگلو بندر سے کہا کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑے. اس نے آنکھیں بند کر لی اور پنگلو بندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. چھن چنگو نے بھی آنکھیں بند کی. مجھے سمرکند کے ماہر فن راشدی کے مکان پر پہنچا دیا جائے, چھن چنگو نے کہا. اس کے جسم کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا, پھر اس نے آنکھیں کھول دی. دیکھا کہ اب وہ حامد جوہری کے مکان کے بجائے ایک اور شہر کی گلی میں کھڑا ہے. سامنے ایک بڑا سا مکان تھا جس کے باہر راشدی کا نام لکھا تھا. پنگلو بندر نے بھی آنکھیں کھول دی. اس نے چھن چنگو کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا. چھن چنگو آگے بڑھا. جسے راشتی کے مکان کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا، ایک ملازم نما آدمی باہر آیا۔ کیا بات ہے لڑکے؟ اس ملازم نے کہا، میرا نام چھن چنگو ہے، یہ میرا ساتھی ہے پنگلو بندر، میں راشتی صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ چھن چنگو نے کہا، کہاں سے آئے ہو؟ ملازم نے پوچھا۔ ہم ایران کی شہر بدخشاں سے آئے ہیں، ہمارے پاس یہ دو بلیاں ہیں، راشتی صاحب کی بنائی ہوئی ہیں۔ چھن چنگو نے تھیلے سے بلیاں نکال کر دکھاتے کہا۔ اوہ اچھا، آؤ، ملازم نے کہا۔ وہ انہیں اندر لے کر مکان میں داخل ہوا، پھر ایک بڑے کمرے میں انہیں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا تو چھن چنگو احترامن اٹھ کے کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹھو لڑکے، مجھے بتایا گیا کہ تمہارے پاس ساجوری بلیاں ہیں، اس بوڑھے آدمی نے کہا۔ ہاں بزرگوار، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، چھن چنگو نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے تھیلے میں سے دونوں بلیاں نکال کر بوڑھے کی طرف بڑھا دی۔ ہاں یہ ساجوری بلیاں ہیں جو اچانک غائب ہو گئی تھی، باوجود زبردست کوشش کے آج تک نہ مل سکیں۔ کہاں سے ملی ہیں یہ؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ میری بنی ہے؟ بوڑھے نے خوش ہوتے کہا تو چھن چنگو نے حامد چوہری کے بارے میں پوری تفصیل بتائی۔ اوہ لڑکے، تم نے بلیاں حاصل کر کے شہزادی پری کو خوش کر دینا ہے، کیونکہ یہ دونوں بلیاں میں نے شہزادی پری کے لیے ہی بنائی تھی۔ لیکن شہزادی پری کی شرائط کون پورا کرے گا تاکہ وہ اس دیو کا خاتمہ کرے؟ جب تک اس دیو کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک پتھر جادوگر تک تم نہیں پہنچ سکتے، بوڑھے نے کہا۔ ہمارا کام ظلم کے خلاف لڑنا ہے، کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چونکہ ہم حق پر ہیں اس لیے یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ لیکن پتھر جادوگر نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا، صرف ان لوگوں کی دولت چھینی جو اس پر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، اور کسی غریب کو اس سے حصہ نہیں دیتے، بوڑھے نے کہا۔ حامد چوہری نے میرے کہنے پر اپنی تمام دولت غریبوں میں تقسیم کر دی، اور یہ وعدہ کیا کہ جو دولت پتھر جادوگر سے اسے ملے گی وہ اسے ختم کر دے گا۔ پتھر جادوگر اس لیے ظالم ہے کہ وہ بھی ساری دنیا کی دولت پر سانپ بن کر بیٹھا ہے اور غریب بھوکے مرتے ہیں، چھن چنگو نے کہا۔ ہاں تمہاری بات تو درست ہے، تم واقعی نیک لڑکے ہو، اس لیے میں بھی تمہاری مدد کروں گا، آؤ میرے ساتھ، بوڑھے نے اٹھتے کہا۔ چھن چنگو اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر وہ تینوں ایک کمرے میں پہنچے۔ بیٹھو، بوڑھے نے کہا تو چھن چنگو ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے دونوں بلیاں اپنے سامنے رکھ لی اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پنگلو بندر چھن چنگو کے ساتھ کھڑا تھا۔ بوڑھا راشتی خاموشی سے آنکھیں بند کیے کچھ پڑتا رہا، پھر اسے آنکھیں کھولی، ان بلیوں پہ پھونک مار دی، اور اس کے بعد وہ چھن چنگو کی طرف مڑ گیا۔ شہزادی پری بیمار ہے، اس لیے وہ خود نہیں آ سکتی، البتہ تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا، میں نے اس سے تمہاری سفارش کر دی ہے کہ وہ تمہارا کام کر دے، بوڑھے راشتی نے کہا۔ شہزادی پری کہاں رہتی ہے؟ چھن چنگو نے پوچھا۔ وہ کوہ کاف کے بجائے کوہ ساس کے اندر بنے اپنے مقدس محل میں رہتی ہے، تمہیں وہاں جانے کے لیے بہت لمبا راستہ طے کرنا ہوگا، کم از کم 2 مہینے لگیں گے وہاں پہنچتے پہنچتے، بوڑھے راشتی نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں بزرگوار، مجھے بندر بابا اور بڑے بابا نے خصوصی صلاحیتیں دی ہیں، میں پلک چپکنے میں وہاں پہنچ جاؤں گا، چھن چنگو نے کہا۔ اوہ تو پھر ٹھیک ہے، میں پتہ بتا دیتا ہوں، تم وہاں پہنچ کر میرا نام لینا، پھر تمہیں شہزادی پری سے ملوا دیا جائے گا، بوڑھے راشتی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں بلیاں اٹھا کے چھن چنگو کو دی۔ یہ بلیاں تم اپنی طرف سے تحفے کے طور پر شہزادی پری کو دینا، وہ بے حد خوش ہوگی، مجھے یقین ہے وہ کوئی نرم شرائط بتائے گی، بوڑھے نے کہا۔ تو چھن چنگو نے اس کا شکریہ ادا کیا اور دونوں بلیاں واپس تھیلے میں ڈال کر اٹھا لی۔ بوڑھے راشتی سے اجازت لے کر پنگلو بندر کے ساتھ مکان سے باہر آیا۔ پھر چلتے چلتے جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو چھن چنگو نے پنگلو بندر کو اپنا بازو پکڑنے اور آنکھیں بند کرنے کا کہا، اور جب پنگلو بندر نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تو اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ ہمیں کوہ سازاس میں شہزادی پری کے محل میں پہنچا دو، چھن چنگو نے کہا۔ اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا اب وہ سرسبز پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، سامنے ہی سرخ رنگ کی اینٹوں سے بنا ایک خوبصورت محل تھا۔ جس کے بہار دو کوی ہے کل دیو ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں اٹھائے کھڑے تھے۔ چند چنگو ان کی طرف بڑھا تو وہ انہیں دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑے۔ ارے 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 تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچے؟ ان میں سے ایک دیو نے تلوار لہراتے کہا، ہم شہزادی پری سے ملنے آئے ہیں، ہمیں سمرکند کے بزرگ راشنی نے بھیجا ہے، ہمارے پاس شہزادی کو تحفے میں دینے کے لیے دو ساجوری بلیاں موجود ہیں۔ چھن چھنگو نے کہا، وہ اچھا تم یہاں ٹھہرو، میں شہزادی پری سے پوچھ کر آتا ہوں، ایک دیو نے کہا، اور وہ تیزی سے مڑ کر محل کے اندر چلا گیا۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر تم تو لڑکے ہو۔ دوسرے دیو نے کہا، یہ باتیں مت پوچھو، تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ چن چنگو نے مسکراتے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر جانے والا دیو واپس آ گیا۔ آؤ شہزادی تم سے فوراً ملنا چاہتی ہیں، آنے والے دیو نے کہا، اور چن چنگو اور پنگلو بندر اس دیو کی رہنمائی بھی محل میں داخل ہوئے۔ بہت خوبصورت اور وسیع محل تھا، وہاں ہر طرف دیو اور پریاں آتی جاتی اور گھومتی پھرتی نظر آتی تھی۔ دربان دیو چن چنگو اور پنگلو بندر کو ساتھ لیے ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں کرسی پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی، اس کے دونوں کندھوں پر انتہائی خوبصورت پر تھے اور سر پر کلگی نما تاج تھا۔ اس نے مختلف رنگوں کا انتہائی خوبصورت لباس پہنا تھا۔ خوش آمدید، خوش آمدید، میرا نام شہزادی پری ہے، اس پری نے مسکراتے کہا، میرا نام چن چنگو ہے اور یہ میرا ساتھی پنگلو بندر ہے۔ چن چنگو نے اپنا اور پنگلو بندر کا تعارف کرواتے کہا، مجھے بابا راشتی نے بتایا تھا کہ تم ساجوری بلیاں لے آئے ہو، کہاں ہیں وہ؟ شہزادی نے کہا تو چن چنگو نے تھیلے میں سے دونوں بلیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ شہزادی بلیاں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، یہ واقعی میرے لیے بہت قیمتی تحفہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ شہزادی پری نے کہا، ہم نے پتھر جادوگر سے دولت حاصل کر کے غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، جو اس نے ساری دنیا کے جوہریوں کو لوٹ کر اکٹھی کر رکھی ہے اور انہیں پتھروں میں تبدیل کر دیا، لیکن دولت کا وہ حافظ ایک خوفناک اور طاقتور دیو ہے۔ اس دیو کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ یا پتھر جادوگر کی بات مانتا ہے یا آپ کی، اور اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں۔ چن چنگو نے کہا، اوہ اس کے لیے تو تمہیں دو شرائط پوری کرنا ہوں گی، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کے بغیر ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ شہزادی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ ضروری ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چن چنگو نے کہا، لیکن ان شرائط کو تو بڑے بڑے بہادر پورا نہ کر سکے، تم تو ابھی لڑکے ہو، تم کیسے پورا کرو گے؟ شہزادی پری نے کہا، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ چن چنگو نے کہا، اچھا تو پھر سنو، پہلی شرط یہ ہے کہ تم سیاہ سمندر کے ساحل پر واقع سیاہ پہاڑوں کے اندر وادی میں رہنے والے سیاہ سانپوں کے شہزادے کا من کا حاصل کرو۔ یہ من کا اس وقت تمہیں مل سکتا ہے جب شہزادہ سانپ خوش ہو کر تمہیں من کا خود دے، ورنہ تم اسے ہلاک نہیں کر سکتے۔ شہزادی پری نے کہا، اور دوسری شرط کیا ہے؟ چن چنگو نے کہا، یہ من کا حاصل کر کے تم بابل کے کھنڈرات میں جاؤ، وہاں ایک کھنڈر انتہائی سرخ رنگ کا ہے جبکہ باقی کھنڈر مٹیالے رنگ کے ہوں گے۔ اس سرخ رنگ کے کھنڈر کے اندر ایک سرنگ ہوگی جو تمہیں پاتال لے جائے گی۔ پاتال میں خوفناک مخلوق رہتی ہے جسے پاتالی کہتے ہیں، یہ انسانوں جیسی ہے لیکن ان کے منہ میں دو دانت باہر کو نکلے ہیں۔ یہ انتہائی پرتیلی تیز اور خوفناک مخلوق ہے جو ایک لمحے میں ہر چیز کو چیر پھاڑ دیتی ہے۔ اس مخلوق کو بتا دینا کہ شہزادی پاتال کے لیے تمہارے پاس من کا موجود ہے، اس لیے تمہیں اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب پاتال شہزادی کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں اپنی انگوٹھی دے یا کوئی شرط لگائے، جب تم یہ انگوٹھی حاصل کر لو تو پھر تم واپس آنا، یہ انگوٹھی مجھے دینا، میں اس انگوٹھی کو حاصل کر کے تمہیں بتاؤں گی کہ اس محافظ دیو کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہو، اور تمہاری اس معاملے میں مدد بھی کروں گی۔ شہزادی پری نے کہا، ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم آپ کی شرائط کو پورا کر کے وہ انگوٹھی لائیں۔ چنچنگو نے کہا۔ تو شہزادی پری نے اسے اجازت دی۔ پھر وہ دونوں محل سے باہر آئے اور یہ دونوں چٹانوں میں پہنچ گئے۔ چٹانوں میں پہنچ کر چنچنگو نے خود ہی پنجو بندر کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں بند کرنے کا کہہ کے خود بھی آنکھیں بند کر لی۔ ہمیں سیاہ سمندر کے ساحل پر واقع سیاہ پہاڑیوں میں اس جگہ پہنچاؤ جہاں سیاہ سانپوں کی وادی ہے، چنچنگو نے کہا۔ تو اس کے جسم کو جھٹکا لگا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ سیاہ رنگ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ نیچے ایک بہت بڑی وادی ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں سیاہ رنگ کے انتہائی خوفناک سانپ گھومتے پھرتے ہیں۔ ان کی پنکاروں سے وادی گونج رہی ہے۔ یہ بے حد خوفناک سانپ تھے۔ ان میں سے کئی سانپ تو ایسے بھی تھے جن کے منہ سے شولے نکل رہے تھے۔ ارے یہ تو بے حد خوفناک سانپ ہیں، اب ان کا کیا ہوگا اور ان کا شہزادہ نہ جانے کہاں ہوگا، چنچنگو نے پریشان ہو کر کہا۔ ہمیں نیچے جانا ہوگا چنچنگو، شہزادہ سانپ کو آوازیں دینا ہوں گی، پنجو بندر نے کہا۔ کیا وہ ہماری آواز سن لے گا؟ کیا وہ ہمارے ساتھ باتیں کرے گا؟ چنچنگو نے کہا۔ ہاں چنچنگو، شہزادوں کو ایسی صلاحیتیں حاصل ہوتی ہیں جو عام سانپوں کو نہیں، پنجو بندر نے کہا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چنچنگو نے کہا، اور وہ بڑی ہی احتیاط سے چٹانوں کا سہارا لے کر نیچے اترنے لگے۔ کافی نیچے اتر کر وہ رک گئے۔ سانپوں کی پنکاریاں بہت تیز ہو گئیں اور وہ سب پھن اٹھا کر ان کی طرف رخ کرنے لگے۔ شہزادہ سانپ ہماری بات سنو، شہزادہ سانپ ہماری بات سنو، چنچنگو نے چیخ کر کہا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ اچانک ایک بڑے سانپ نے اپنا پھن اوپر اٹھاتے ہوئے اور چنچنگو کو دیکھ کر کہا۔ اس کے پھن کے اوپر سفید رنگ کا تاج سا قدرتی طور پر بنا تھا۔ تم شہزادے سانپ ہو؟ چنچنگو نے پوچھا۔ ہاں میں شہزادہ سانپ ہوں، تم کون ہو؟ اس بڑے سانپ نے جواب دیا۔ میرا نام چنچنگو ہے، یہ میرا ساتھی پنجو بندر ہے۔ ہم پتھر جادوگر جو کہ ایک ظالم جادوگر ہے اس کو ہلاک کرنے کی مہم پر نکلے ہیں، اور اس مہم کے لیے ہمیں تمہارا منکا چاہیے۔ تم اپنا منکا مجھے دے دو، چنچنگو نے کہا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا منکا تمہیں دے دوں اور تم فوراً واپس چلے جاؤ؟ اگر مجھے غصہ آ گیا تو تمہاری طرف منہ کر کر پھنکار مار دوں گا تو تم پانی بن کر بہ جاؤ گے، شہزادے سانپ نے انتہائی غصے لہجے سے کہا۔ شہزادہ سانپ، کیا کوئی ایسی شرط ہے جو اگر ہم پوری کر دیں تو تم ہمیں منکا دو گے؟ کیونکہ ہم منکا لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، چنچنگو نے کہا۔ تم شرط پوری نہ کر سکو گے، اس لیے اپنی جان بچا کر چلے جاؤ، ورنہ شرط پوری نہ ہونے کی صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے، شہزادہ صاحب نے کہا۔ تم شرط بتاؤ اور باقی کام ہم پر چھوڑ دو، چنچنگو نے کہا۔ تو پھر سنو، میری شرط ہے کہ تم جاگوری جنگل میں رہنے والے سیاہ رنگ کے ریچھ کو ہلاک کر کے اس کا خون لاؤ، پھر میں تمہیں منکا دے دوں گا۔ مگر میں یہ بتا دوں کہ جاگوری جنگل کا یہ ریچھ بے حد طاقتور اور خونخوار ہے، بڑے بڑے بہادر اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے، شہزادہ سانپ کہنے لگا۔ تم اس کا خون کیا کرو گے؟ چنچنگو نے چونک کر پوچھا۔ یہ خون جب میں پی لوں گا تو پھر پوری دنیا کے سانپوں کا شہزادہ بن جاؤں گا، جبکہ اب میں صرف اس وادی کے سانپوں کا شہزادہ ہوں، شہزادہ سانپ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم جا کر اس ریچھ کا خون لے آتے ہیں، چنچنگو نے کہا اور واپس مڑ کر اوپر چڑھنے لگا۔ پنگلو بندر بھی خاموشی سے پیچھے چڑھنے لگا۔ چوٹی پر پہنچ کر چنچنگو نے آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں بندر بابا کو یاد کرنے لگا۔ بندر بابا، میں نے جاگوری جنگل میں رہنے والے سیاہ ریچھ کو ہلاک کر کے اس کا خون حاصل کرنا ہے، تاکہ شہزادہ سانپ کو یہ خون دے کر اس کا من کا حاصل کروں، میری مدد کرو اور مجھے بتاؤ اس خوفناک ریچھ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہوں، چنچنگو نے دل ہی دل میں بندر بابا کو یاد کرتے کہا۔ چنچنگو بیٹے، یہ تو بہت سخت شرط ہے، اس لیے تمہیں بے حد ہوشیار رہنا ہوگا۔ جاگوری جنگل انتہائی خوفناک درندوں سے بھرا ہے، سیاہ ریچھ جاگوری جنگل کا سب سے خونخوار اور طاقتور ریچھ ہے جس سے جاگوری جنگل کے سب درندے ڈرتے ہیں۔ اس کا ہلاک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے سامنے والے دونوں بازوؤں کے پنجوں میں موجود ناخن اتار لیے جائیں. ان ناخنوں میں اس ریچھ کی ساری کی ساری طاقت ہے اور قوت ہے. ان ناخنوں کے علیحدہ ہو جانے کے بعد تم اسے اپنی تلوار سے بآسانی ہلاک کر سکتے ہو, لیکن یہ ناخن حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس ریچھ کے سامنے دونوں بازوؤں کو پھندوں میں جکڑنا ہوگا. پنگلو بندر ان پھندوں کو بنانا جانتا ہے, اسے کہنا وہ تمہیں ایسے پھندے بناتے گا. تم اپنی خاص صلاحیتوں سے اس غار کے سامنے پہنچ جانا جس کے اندر سیاہ ریچھ رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 32 پر کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 11 میں سماعت کریں.